مولانا علي علي مولانا علي مولانا علي مولى علي علي مولى علي علي مولى علي. شب قدر ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں ایک مرتبہ صلوات پڑھنا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظهور إمام زمانة کے لئے صلوات پڑھنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم لعنة الدائمة الأبدية من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صلوات
اللهم صل على محمد.
شب قدر ہے، بارگاہ پروردگار میں دعا ہے کہ جتنے لمحات ہم اس مجلس میں گزاریں انہیں اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پر قبول فرمائے، اور پروردگار اس شب کے طفیل ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. آل محمد پہ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ لیں. شب قدر کو شب قدر کہا گیا ہے چونکہ یہ رات قدرت کی رات ہے، قادر مطلق کی رات ہے. اس رات میں بڑی قدرت پائی جاتی ہے، اس رات میں بہت بڑی طاقت پائی جاتی ہے، لہذا اس کو شب قدر کے ساتھ تعبیر کیا گیا. شب قدر کے ساتھ ایک اور سبب جو بیان کیا گیا ہے، اس کو شب قدر کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے چونکہ اس رات کا تعلق انسانی مقدرات کے ساتھ ہے. یہ وہ رات ہے جس رات کو انسان کے مقدرات لکھے جاتے ہیں، لہٰذا اس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے. ایک اور اعتبار سے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا چونکہ اسی رات کو اللہ کی ذات پیمائش کرتی ہے، مختلف امور کی حدود کو معین کرتی ہے. میجرمنٹ کا نام قدر ہے، کسی چیز کو کسی پیمانے میں ناپنے یا تولنے کا نام قدر ہے، لہٰذا یہ رات لیلۃ القدر ہے۔ ان تینوں معانی کے اعتبار سے اگر ہم یہ تصور کریں کہ اگر یہ قادر مطلق کی رات ہے اور اس میں بہت بڑی قدرت پائی جاتی ہے، تو یہ رات اللہ کی قدرت کے ساتھ تمسک کرنے کی رات ہے، یہ رات اس کی قدرت سے استفادہ کرنے کی رات ہے۔ اس ایک رات میں اتنی قدرت پروردگار نے رکھی ہے کہ اس نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ ہزار مہینے یعنی ایک انسان کی زندگی جو ایوریج لائف ہے، اگر اس کو ہم 80 سال کہیں تو ایک انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے، اور اگر ایک انسان کو صرف ایک رات میں 1000 مہینوں کا اجر ملے اور ایک رات میں اتنا سفر طے کر لے، ایک رات میں 80 سال کا سفر طے کر لے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس رات کو ایک رات کو جاگ کر گزارے۔ یہ سری اس سیر گاڑی ہے، ایسی گاڑی جس میں انسان جب سفر کرتا ہے تو تیزی سے، یہ آپ نے سنا ہوگا تیت طریق کرنا، یہ کہا جاتا ہے ایک آدمی جو فاصلے کو جلدی طے کر لیتا ہے۔ بعض لوگ قدرت رکھتے ہیں، فاصلوں پہ قدرت رکھتے ہیں، بعض لوگ ایام پہ قدرت رکھتے ہیں، بعض لوگ زمانے پہ قدرت رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کی ذات جس نے زمانے کو خلق کیا ہے، بعض اوقات وہ زمانے کو اتنا ایکسپینڈ کر دیتی ہے کہ ایک رات کو 1000 مہینوں کے برابر بنا دیا، اگر وہ چاہے تو ایک رات کو وسعت دے دی ہے، ایک رات کو پھیلا دیا ہے۔ اگرچہ ایک رات شاید 10 گھنٹے کی یا 12 گھنٹے کی رات ہو، لیکن اس 10 یا 11 گھنٹے کی رات کو اتنا پھیلا دیا کہ ایک انسان اس سے 80 سال کا استفادہ کرتا ہے، اسے 1000 مہینوں کے برابر بنا دیا۔ لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جو شخص لیلۃ القدر کی معرفت رکھتا ہو، لیلۃ القدر کو جان کر گزارے، معرفت کے ساتھ گزارے۔ لیلۃ القدر کا ایک تعلق امام کے ساتھ ہے، بلکہ جیسا کہ مولانا کل فرما رہے تھے، اس کو سورہ قدر کو سورہ اہل بیت کے ساتھ تعبیر کیا گیا، اس لیے کہ 5ویں امام محمد بن الباقر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری امامت پہ دلیل پیش کرے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے ہماری امامت پہ دلیل پیش کرے، تو سب سے بہترین آیت جو ہماری امامت پہ دلیل کے طور پر قائم کی جا سکتی ہے وہ سورہ قدر کی یہ آیت ہے، جس میں اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے ہماری امامت پہ دلیل پیش کرے تو اس آیت کو پیش کرے، چونکہ ہر پڑھنے والا اس آیت کو پڑھتا تو ضرور ہے، لیکن اس سے یہ پوچھ لیا جائے کہ جب یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں تو کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ وہ جس پہ فرشتے ہر شب قدر کو نازل ہوتے ہیں، ہر سال نازل ہوتے ہیں، اسی کو ہم امام زمان کہتے ہیں۔ بس اس شب کا تعلق، اس رات کا تعلق امام کے ساتھ ہے۔ اگر ایک انسان واقعاً چاہتا ہے اس رات سے استفادہ کرے، تو اپنے رابطے کو اپنے زمانے کے امام کے ساتھ مضبوط کرے، اس لیے کہ ان راتوں کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے مگر یہ کہ زمانے کے امام کو پہچان لیا جائے۔ جب کبھی چھٹے امام سے یہ پوچھ لیا گیا، مولا کیا آپ شب قدر کو جانتے ہیں، کون سی رات ہے؟ تو امام نے جواب میں ارشاد فرمایا، اگر ہم نہ جانتے ہوں، اگر ہم یہ نہ جانتے ہوں کہ شب قدر کون سی رات ہے، تو فرشتے کس کے پاس جائیں گے؟ ہم تو وہ ازوات ہیں جن کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جب وہ نازل ہوتے ہیں تو وہ زمانے کے امام کے پاس نازل ہوتے ہیں، تو امام کو اگر شب قدر کا پتہ نہیں ہے تو اس کو کسی شے کا پتہ نہیں ہے۔ یقیناً زمانے کے امام شب قدر کو خوب جانتے ہیں، اور ایک تدریج بیان کی گئی جس کو میں نے ابھی اپنی نماز سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان شبوں کے لیے ایک تدریج کو بیان کیا گیا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اختیار ہے. آئمہ علیہ السلام کی بعض احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اختیار نہیں ہے, مثلا یا 19 یا 21 یا 23, اس کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا. 19 کی رات اعمال کو جمع کرنے کی رات ہے. فرشتے پوری دنیا سے اعمال کو جمع کرتے ہیں. 21 کی رات کو فرشتے انہی اعمال کو کمپائل کرتے ہیں, ایک کتاب کی شکل دیتے ہیں اور بارگاہ امام پیش کرتے ہیں. اور 23 کی رات کو حکم صادر کیا جاتا ہے, احکام صادر کیے جاتے ہیں, اور احکام اولی الامر سے صادر ہوتے ہیں. یہ اعمال جاتے کس کے پاس ہیں؟ یہ اعمال جاتے زمانے کے امام کے پاس ہیں. اور اگر ایک انسان زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو یقیناً اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عزیزان گرامی, ان شبوں میں اپنے تعلق کو زمانے کے امام سے مضبوط کرو, اور ان راتوں میں ہمارے بزرگان مراجع عظام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے, ان راتوں میں زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا کرو. ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھیں. جس موضوع کو ان آئندہ 3 راتوں کے لیے انتخاب کیا ہے وہ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک موضوع سے متعلق کتاب بھی لکھی ہے اور انہوں نے تفصیل سے گفتگو کی ہے, اسی موضوع سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور شہید ہی کی کتاب سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں. موضوع ہے جاذبہ اور دافعہ امام امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام. اگرچہ جب اس کو اردو میں ترجمہ کریں تو دونوں اردو میں استعمال بھی ہو رہے ہیں, دونوں کلمات, جاذبہ یعنی کسی شے میں جذب کا ہونا, کشش کا ہونا, اور دافعہ یعنی کسی شے میں نفرت کا پایا جانا, کسی شے میں دوری کا وجود ہونا, اپنے سے دور کرنا کسی شے کو. کائنات کی مختلف اشیاء میں یہ دو قوتیں پائی جاتی ہیں, یہ دو قدرتیں پائی جاتی ہیں, ایک جذب کرنے کی قوت پائی جاتی ہے, ایک اپنے سے دور کرنے کی قوت پائی جاتی ہے. لہٰذا اگر آپ مقناطیس کو دیکھیں تو مقناطیس جو ہے اس میں جذب کرنے کی قوت پائی جاتی ہے, زمین میں کشش ثقل پائی جاتی ہے. آپ جو چیز اوپر پھینکیں جب تک وہ زمین کی حدود میں باقی رہتی ہے, جب تک وہ کشش ثقل کی حدود میں باقی رہتی ہے اس وقت تک وہ زمین ہی کی طرف پلٹ کر آتی ہے. ہاں البتہ اگر اس کشش ثقل سے نکل جائے تو پھر اس کے واپس آنے کے چانسز باقی نہیں رہ جاتے ہیں, لیکن جب تک اس کی قدرت میں باقی رہتا ہے, اس میں کشش باقی رہتی ہے, وہ واپس آتی ہے. بعض مقناطیس جو آپس میں ایک دوسرے سے مدافعت رکھتے ہیں, ایک دوسرے سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں, آپ ان کو دونوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کریں, وہ آپس میں ملے گی نہیں. اگر نیگیٹو اور پازیٹیو کو دونوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کریں تو وہ دونوں آپس میں ملے گی نہیں, آپس پہ دوری اختیار کریں گے. جیسے یہ کائنات کی مختلف اشیاء میں یہ قوت پائی جاتی ہے, صلاحیت پائی جاتی ہے, جذب کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور دفع کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے, اسی طرح انسان میں بھی اللہ کی ذات نے یہ دونوں قوتیں رکھی ہیں, دونوں قدرتیں رکھی ہیں, جذب کرنے کی صلاحیت رکھی ہے اور دور کرنے کی بھی صلاحیت رکھی ہے. لیکن انسانوں میں ہر قسم کی کیٹیگری موجود ہے, ہر قسم کے انسان موجود ہیں. 4 قسموں میں انسانوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک وہ طبقہ ہے کہ جس میں صرف جاذبہ پایا جاتا ہے, صرف محبت پائی جاتی ہے, اس میں دافعہ نہیں پایا جاتا ہے. یعنی یہ انسانوں کو قریب تو کرتے ہیں لیکن اپنے سے کسی کو دور نہیں کر سکتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ دوستی, اچھا ہو برا ہو, نیک ہو جیسا بھی ہو, اس کے ساتھ وہ اپنا تعلق بنا لیتے ہیں, دوستی بنا لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ دوست پرور ہیں اور بہت جلدی دوستی ڈیولپ کر لیتے ہیں, جہاں جاتے ہیں وہ اپنا فوری طور پر انہوں نے ایک سرکل بنا لیا، اپنے اطراف کے لوگ بنا لیے اور لوگ ان کے ساتھ دوست ہو گئے۔ یہ دوست پرور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جس معاشرے میں رہ رہے ہوں وہاں کے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انہی میں سے ہیں۔ سکھوں میں چلے جائیں سکھ سمجھتے ہیں یہ ہمارا دوست، ہندوؤں میں چلے جائیں ہندو بن جاتے ہیں، انگریزوں میں چلے جائیں انگریز بن جاتے ہیں، اگر کہیں پاکستان چلے گئے پاکستانی ہو جائیں گے، انڈیا چلے گئے انڈین بن جائیں گے۔ اور شہید نے کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ ان کی کیفیت کچھ اس طرح کی کیفیت ہے کہ اگر یہ اس دنیا سے اٹھ جائیں تو ہندو یہ چاہتا ہے کہ ان کو جلا دے، مسلمان یہ چاہتا ہے اس کو غسل دے، اس لیے کہ بہرحال ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا مذہب میرا مذہب ہے، اس نے کسی کے سامنے اپنا مذہب ظاہر ہی نہیں کیا۔ دے اگر وہ ہندوؤں میں گیا تو وہاں پر نمستے کہنے لگا، مسلمانوں میں آیا السلام علیکم کہنے لگا، چونکہ یہ چاہ رہا ہے کہ جہاں پر جائے وہاں پر مرج ہو جائے، اسی طرح ہو جائے، انہی کی طرح زندگی بسر کرے۔ ایک یہ طبقہ ہے انسانوں میں سے کہ یقیناً یہ طبقہ ناقص طبقہ ہے، اس نے اللہ کی اس دی صلاحیت کو بطور کامل استفادہ نہیں کیا ہے، استعمال نہیں کیا ہے۔ اللہ نے اس کو جذب کی بھی قوت دی ہے، دافع کی بھی قوت دی ہے، لیکن اس نے ایک صلاحیت سے استفادہ کیا ہے، دوسری صلاحیت سے استفادہ نہیں کیا ہے۔ ایک دوسرا طبقہ پایا جاتا ہے جس میں دور کرنے کی صلاحیت تو پائی جاتی ہے لیکن نزدیک کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ بعض دشمن پرور ہوتے ہیں، ان میں دوستی کا جذبہ پایا ہی نہیں جاتا ہے، کوئی بھی ان کے ساتھ دوست نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ جہاں بھی جائیں وہ اکیلے ہیں تنو تنہا، چاہے کوئی جتنا بھی دوست ہو لیکن وہ اس کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان میں قوت مدافعت پائی جاتی ہے، ان میں کشش سیکل نہیں پائی جاتی ہے، مقناطیس رکھا ہی نہیں، انہوں نے اپنے مقناطیس کو استعمال ہی نہیں کیا۔ لہذا ایسا آدمی سب سے غریب اور فقیر انسان ہے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سب سے فقیر انسان وہ نہیں ہے کہ جو مال نہ رکھتا ہو، سب سے فقیر وہ انسان ہے کہ جو دوست نہیں بنا سکتا ہے، جس میں دوست بنانے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے، اپنے لوگوں کو اپنے قریب نہیں کر سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس سے بدتر، اس سے بھی فقیر وہ انسان ہے کہ جو دوست بنانے کے بعد اس کو گنوا دے۔ بھائی بنا لیا کسی نے، بنانے کے بعد دوست گنوانا نہیں چاہیے، چاہیے کہ دوست کو اپنے ساتھ رکھے، اس کے ساتھ زندگی بسر کرے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنائے۔ دوست کی دوستی دن بدن مضبوط ہونی چاہیے، کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جو انسان دوست کو اپنے ہاتھ سے دے دیتا ہے یہ بدترین انسان ہے، یہ فقیر انسان ہے، اس میں صلاحیت نہیں پائی جاتی، یہ بھی ناقص ہے، اس لیے کہ اس نے بھی ایک صلاحیت سے استفادہ کیا ہے، دوسری صلاحیت سے استفادہ نہیں کیا، بلکہ بدترین صلاحیت سے استفادہ کیا ہے۔ اللہ کی ذات نے انسان کو جذبہ محبت کے ساتھ پیدا کیا، اس نے جذبہ محبت کو بالکل ختم کر دیا۔ احادیث میں کہا گیا حال الدین الا الحب، مگر دین محبت کے سوا کچھ اور ہے بھی صحیح؟ دین تو محبت ہی ہے، اگر دین سے محبت کو نکال دیا جائے تو دین نہیں ہے، یہ خوش عبادات کا نام تھوڑا ہی ہے، یہ صرف روزے اور نماز رکھنے کا نام تھوڑا ہی ہے، یہ تو نام ہے انسانیت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا۔ حال الدین الا الحب، کیا دین محبت کے سوا کچھ اور شے ہے؟ جتنی انسان کے ساتھ اللہ کے ساتھ محبت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، اتنا وہ معاشرے میں اپنی محبت کو زیادہ سے زیادہ بڑھاتا چلا جاتا ہے، وہ معاشرے سے کٹتا نہیں ہے۔ وابستر شجر سے امید بہار رکھ، ہمیشہ یہ شجر سے وابستہ رہتا ہے اور کبھی بھی اپنے آپ کو ایک کٹی پتنگ کی طرح نہیں بناتا ہے، معاشرے سے کٹتا نہیں ہے، دوستوں سے کٹتا نہیں ہے۔ اس میں صرف قوت مدافعت نہیں ہے، اس میں قوت جاذبہ بھی ہے، محبت کی قوت بھی ہے، اس میں کشش پائی جاتی ہے، اس کے لوگ قریب آتے ہیں،
اور کبھی امیر المومنین ہی فرماتے ہیں کہ اتنی زیادہ کشش پائی جاتی ہے کہ اگر یہ اس دنیا سے اٹھے تو لوگ اس کے گھر میں آ کر روتے ہیں اس کی محبت میں، اس کے فراق کا احساس کرتے ہیں. جس میں صرف قوت مدافعت پائی جاتی ہے وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے محفل میں بیٹھ جائے تو خاموشی چھا جاتی ہے. لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کب یہ چلا جائے گا، کس مصیبت میں گرفتار ہو، کیسا آدمی ہے، کوئی بات کرنے کو جی نہیں جا رہا ہے. جس میں قوت مدافعت پائی جاتی ہے اس کے ساتھ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ سفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تیسری قسم انسانوں کی جس میں نہ جاذبہ پایا جاتا ہے نہ دافعہ، یہ بعض آپ نے دیکھے ہوں گے، پتھر قسم کے لوگ، بالکل پتھر ہیں، نہ ان کا کسی کے ساتھ تعلق ہے، نہ کوئی اس کی دشمنی ہے، کچھ بھی نہیں، دوست بھی نہیں ہے، دشمن بھی نہیں، یہ بالکل نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں. نیوٹرل یہ گیئر ہوتا ہے نا، جب گاڑی کو نیوٹرل میں ڈال دیں تو آپ نہ آگے جا سکتی ہیں نہ پیچھے آ سکتی ہے. یہ نیوٹرل لوگ ہیں، ان کا نہ تعلق ہے نہ ان کی دشمنی ہے. ایسے انسان بالکل کسی بھی اعتبار سے کسی کے لیے مفید نہیں ہے، نہ اپنے لوگوں کو ان سے کوئی فائدہ ہوگا، نہ دشمنوں کو ان سے کوئی نقصان ہونے والا ہے. یہ قسم بھی ناقص قسم ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بدترین قسم انسانوں میں سے ایسا انسان ہے کہ جس کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، محبت کے جذبے کے ساتھ نوازا ہے، اس میں نفرت کا جذبہ رکھا ہے، لیکن اس نے دونوں صلاحیتوں کو اپنے ہاتھ سے دے دیا. چوتھی قسم انسانوں کی جو سب سے بہترین قسم ہے، سب سے بلند ترین قسم ہے، وہ قسم انسانوں کی کہ جس میں جاذبہ بھی پایا جاتا ہے، دافعہ بھی پایا جاتا ہے، کشش بھی رکھتے ہیں اور دوری بھی رکھتے ہیں، ہر شے کو جذب نہیں کرتے ہیں اور ہر شے کو دور نہیں کرتے ہیں، ہر انسان سے محبت نہیں کرتے ہیں اور ہر انسان سے نفرت نہیں کرتے ہیں. جہاں محبت کرنا ضروری ہو وہاں پر محبت کرتے ہیں، جہاں پر دشمنی کرنا ضروری ہو وہاں پر دشمنی کرتے ہیں. یہ انسانوں کا ایک طبقہ ہے، ایک وہ گروہ ہے جس میں اس طرح کی صلاحیتیں دونوں برابر پائی جاتی ہیں. جب ہم اس ہستی کو کہ جس کی یاد میں آج ہم بیٹھے ہیں، جو لیلۃ القدر کا بھی امام ہے، جو امیر المومنین ہے، اس ذات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہ وہ ذات ہے کہ جو جذب میں بھی کمال پہ فائز ہے اور دف میں بھی کمال پہ فائز ہے، اس کی محبت کرنے والے بھی میسم تمار جیسے ہیں. اس سے محبت کرنے والے بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں اگر ہمیں کاٹ دیا جائے اور کاٹ کر ہمیں ٹکڑے کر دیا جائے تو ہر ٹکڑے سے علی کی ذات کا نام آئے گا. یہ جاذبہ ہے. لیکن دافعہ کچھ ایسا پایا جاتا ہے، قوت مدافعت بھی پائی جاتی ہے. قوت مدافعت کچھ ایسی پائی جاتی ہے کہ دشمنی کرنے والا 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی علی سے دشمنی رکھتا ہے. علی نے اپنے دوست بھی پیدا کیے، دشمن بھی پیدا کیے. دوست ایسے پیدا کیے 1400 صدیاں گزرنے کے بعد علی کے نام پہ نچھاور ہونے کے لیے تیار ہے. جو ہی علی کا نام آ جائے تو ایک مرتبہ خوشی سے ان کا دل بہل جاتا ہے.
نعرہ حیدری،
یا علی!
اگر کوئی کہہ دے رستے میں گزرتے ہوئے بھی، سفر میں جاتے ہوئے بھی، اگر کوئی کہہ دے کہ میں علی کا ماننے والا ہوں تو کچھ ایسے معلوم ہوا کہ جیسے ہمیشہ سے اس سے دوستی تھی، ہمیشہ اس سے محبت تھی. ایسے معلوم ہوا کہ جیسے میں اس کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، اور واقعی ہم نے اس کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، اس لیے کہ اس کی فطرت ہمارے ساتھ پروان چڑھی ہے. کبھی کسی میں یہ قوت جذب پیدا نہیں ہو سکتی، مگر یہ کہ فطرت میں تعلق پایا جاتا ہے. یہ دونوں کی فطرت ایک جیسی ہے، لہذا وہ فارسی میں کہتے ہیں کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز. یہ کبوتروں کو آپ دیکھا ہوگا کہ وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں اور بعض ایک دوسرے کے ساتھ پرواز کرتے ہیں. علی کا ماننے والا بھی علی کے ماننے والوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے اور علی کے ساتھ پرواز کرتا ہے. اپنی پرواز میں کبھی کوتاہی ہی نہیں آنے دیتا ہے. جتنی بلندی کی طرف علی چلے جائیں علی کے پیچھے جائے گا, یہ کبھی علی سے دوری اختیار نہیں کرے گا. لیکن مدافعت بھی ایسی مدافعت کہ ایک دفعہ نام لیتے چلے جائیں تو ایک چہرے پہ بال آ جائے گا, پھر نام سننے کے لیے تیار نہیں, پریشانی ہو جائے گی, پھر آپ سے سلام لینے سے بھی کترائیں گے, پھر آپ کے ساتھ بات کرنے سے بھی کترائیں گے. آپ ایک دفعہ کہہ دیں جی میں شیعہ امیر المومنین, بس اتنا ہی کافی ہے, اب اس سے زیادہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں. معلوم ہوا کہ ان کو علی سے کچھ ایسی دشمنی ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ دل میں کدورت پائی جاتی ہے, نفرت پائی جاتی ہے. یہ علی نے کیا کیا, کس طرح کا کام انجام دیا کہ اس نے کچھ کو تو دور کر دیا ہے, کچھ کو نزدیک کر دیا ہے. جو نزدیک ہیں ان کے متعلق کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا, اپنے ماننے والوں کے متعلق کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا. واللہ لو ضربت خیشوم المؤمن, مجھے اللہ کی قسم ہے میں اگر تلوار کے ساتھ ایک مومن کی ناک کو کاٹ دوں اور اس کو یہ کہوں کہ میرے ساتھ نفرت کرو, مجھے خدا کی قسم ہے وہ کبھی میرے ساتھ نفرت نہیں کرے گا. اور تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت نے کسی کو چوری کے الزام میں اس کا ہاتھ کاٹنے کے لیے حکم دیا. ماننے والا تھا, غلطی ہو گئی, چوری کر لی. خب شیعہ چور ہو نہیں سکتا ہے, لیکن بعض اوقات اگر چور بن جائے تو اس کا ہاتھ کٹا. جب ہاتھ کٹا تو اپنے ہاتھ میں ہاتھ کو لے کر گلیوں میں گھوم رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے مجھے خدا کی قسم ہے اس عادل امام نے میرے لیے فیصلہ دیا ہے, آج ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو کائنات کی عادل ترین ذات ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے خدا کی قسم ہے کہ اگر منافق کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا جائے, کائنات کی ہر شے دے دی جائے اور اس سے کہا جائے وہ میرے ساتھ محبت کرے, وہ پھر بھی میرے ساتھ محبت نہیں کرے گا. یہ جذبہ ہے امیر المومنین. یہ جذبہ پروان کیسے چڑھتا ہے, اس کے متعلق قرآن کریم نے سورہ مبارکہ فاتح میں اس طرح ارشاد فرمایا. سورہ فتح کی آخری آیت کہ جس میں اللہ نے پیغمبر کے متعلق اور ان کے ساتھیوں کی صفات کو بیان کیا ہے. اللہ کی ذات یہ ارشاد فرما رہی ہے, صلوات پڑھیں آپ حضرات. محمد الرسول اللہ والذین معہ, اللہ کی طرف سے آنے والی وہ ذات کہ جس کو رسالت مبعوث کیا گیا, رسول اللہ کہ جن کا نام یہاں پر تذکرہ کیا گیا. بہت تھوڑی آیات میں اللہ نے پیغمبر کے نام کو ذکر کیا ہے, صرف 4 آیات میں اللہ نے پیغمبر کے نام کو ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک ہی آیت ہے جس کی ابتدا میں اللہ نے پیغمبر کے نام کو ذکر کیا, رسول اللہ ہے. والذین معہ یعنی کیا ہے, والذین آمنو جو اس پہ ایمان لائے, آمنو کا معنی ہے جو ایمان لائے ان پہ. جہاں پر اللہ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے والذین معہ جو اس کے ساتھ ہیں, بس فرق ہے ان میں کہ جو ایمان لاتے ہیں اور جو ساتھ ہوتے ہیں. ہر ایک میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ پیغمبر کے ساتھ قرار پائے, معیت میں ہونا. ساتھ اس کو کہتے ہیں کہ جو یا تو کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چل رہا ہے یا پشت کے ساتھ کمر کا زور بنا ہے, اس کو کہتے ہیں معہ, ساتھی. فرمایا وہ رسول اللہ اور ان کے ساتھ چلنے والوں کی دو پہلی خصوصیتیں ہیں. اگر ہم تعریف کرتے تھے, مومن کی تعریف ہم کرنے لگتے, تو ہم یہ کہتے ہیں وہ جو نماز پڑھتے ہیں, جو روزہ رکھتے ہیں, عبادات انجام دیتے ہیں. رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں, وہ روزہ رکھتے ہیں, حج ادا کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, خدا کی راہ میں انفاق کرتے ہیں. لیکن اللہ نے اپنے نظام کو بدل دیا جب رسول خدا کا تذکرہ کیا اور ان کی ساتھیوں کا تذکرہ کیا, تو وہاں پر تعریف کو بدل دیا ہے. وہاں پر نماز کو ذکر نہیں کیا ہے, روزے کو ذکر نہیں کیا ہے, حج کو ذکر نہیں کیا ہے, عبادات کو ذکر نہیں کیا, تسبیح کو ذکر نہیں کیا ہے, قرآن پڑھنے کو ذکر نہیں کیا ہے, بلکہ اللہ کی ذات ایک جاذبے کو بیان کرتی ہے, ایک دافعہ کو بیان کرتی ہے. فرمایا اشداء علی الکفار, پیغمبر کے ساتھ چلنے والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کفار کے مقابلے میں شدید ہے. اب دیکھیں, اصل میں اگر اللہ کی ذات چاہتی تو پہلے مومنین کا تذکرہ کرتی, مومنین کے اندر تعلق بیان کرتی, پھر کفار کا تذکرہ کرتی. چونکہ ایک انر سرکل ہے, ایک داخلی سرکل ہے, ایک داخلی دائرہ ہے, ایک تعلقات کا دائرہ ہے, ایک روابط کا دائرہ ہے. پہلے روابط کو دائروں کو بیان کیا جاتا ہے, پھر روابط کے منقطع کرنے کو کہا جاتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنے دشمنوں کا ذکر کریں پھر دوستوں کا ذکر کریں. جی ہم اگر کہیں تو ہم کہیں یہ ہمارے دوست ہیں, وہ ہمارے دشمن ہیں. لیکن اللہ کی ذات نے اس آیہ مبارکہ میں کچھ اپنے نظام کو اس طرح سے بیان کیا, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, ہم پہلے کفار کے متعلق ذکر کرتے ہیں پھر اپنوں کا ذکر کرتے ہیں. اس میں کیا راز ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے مدافعت ہے پھر جاذبہ ہے, پہلے نفرت کا تذکرہ کیا گیا. اب تو یہ کہتے ہیں بھائی انسان میں نفرت نہیں ہونی چاہیے, انسان کو لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے. لیکن اللہ کی ذات یہ نہیں کہہ رہی ہے, اللہ کی ذات یہ کہہ رہی ہے تمہارا پیغمبر اسوہ رسول, وہ ذات کی جو مجسمہ ہے انسانوں کے لیے, وہ ذات جو نمونہ بن کر آئی ہے, نمونہ عمل بن کر آئی ہے, اور ہر وہ شخص کہ جو اس نمونہ عمل کے ساتھ چلنے والا ہو, جو ساتھ چلنے والا ہو, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, پہلے اس میں مدافعت ہونی چاہیے پھر اس میں محبت ہونی چاہیے. معلوم یہ ہوتا ہے, نتیجہ عرض کر رہا ہوں, معلوم یہ ہوتا ہے جب تک نفرت نہ پائی جاتی ہو محبت ہو نہیں سکتی ہے. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ صلوات پڑھنا ایک مرتبہ. محبت جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب جامع افراد ہو, معنی اغیار ہو. جامع افراد اس کو کہتے ہیں, تعریف کے لیے کہا گیا ہے تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں وہ تمام افراد کے جو اس تعریف میں فٹ ہونے چاہیے, جو اس تعریف میں آنے چاہیے, وہ سارے اس میں پائے جاتے ہوں, اور جتنے بھی اجزاء اس میں تعریف میں نہیں ہونے چاہیے ان کو دور کر دیا جائے. اس کو معنی اغیار کہا جاتا ہے. یعنی اگر ہم پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کا تذکرہ کرنا چاہیں تو جب تک ان میں مدافعت نہ پائی جاتی ہو, جب تک ان میں نفرت کا جذبہ نہ پایا جاتا ہو, جب تک یہ دور کرنے کا جذبہ نہ رکھتے ہوں, تو ان میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے. بس علی اور اولاد علی, اہل بیت علی سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے پہلے دشمن علی سے نفرت کی جائے, پہلے ان سے دوری اختیار کی جائے تاکہ محبت پیدا ہو سکے. اور ہم نے اس مسئلے کو کلمہ میں بھی حل کر دیا ہے. کئی مرتبہ میں نے عرض کیا, شہید بزرگوار علامہ عارف حسین الحسینی ارشاد فرماتے تھے, اللہ کی ذات نے جب کلمہ کے حکم دیا ہے
ہم ہر روز پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ،
پہلے انکار کرتے ہیں پھر اقرار کرتے ہیں. جب تک انکار نہ آ جائے اقرار آ نہیں سکتا ہے.
اقرار انکار کا نتیجہ ہے، یعنی پہلے دوری اختیار کی جائے، پہلے نفرت کا اظہار کیا جائے.
عزیزان گرامی، اگر امیر المؤمنین کی ذات میں مدافعت نہ پائی جاتی ہو، اگر وہ تلوار، وہ ذوالفقار کہ جو جب چلتی تھی تو دشمن بھاگ اٹھتے تھے، وہ تلوار کہ جو دشمن کی پہلی صفوں میں چلتی تھی، اگر یہ ذوالفقار نہ ہوتی تو آج ان دشمنوں کے دلوں میں نفرت نہ ہوتی. وہ جو بدر میں نفرت پیدا ہوئی، وہ جو احد میں نفرت پیدا ہوئی، وہ جو خندق میں نفرت پیدا ہوئی، وہ جو خیبر میں نفرت پیدا ہوئی، یہ نفرتیں پروان چڑھتی گئیں جو آج تک باقی ہیں.
علی وہ ذات ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں جہاد کرتی ہے تو پھر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا جانتی ہے.
پھر جہاد میں وہ ذات کبھی پیٹھ موڑنے والی نہیں ہے،
ہمیشہ دشمن کی پہلی صفوں میں نظر رکھ کر علی حملہ کرنے والی ذات ہے،
جس کے متعلق کہا گیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار.
یعنی اس کی جوانی کی بھی خدا نے گواہی دی اور اس کی شمشیر چلانے کی بھی خدا نے گواہی دی.
یہ شمشیر کس پہ چلائی؟
دشمنان اسلام پہ چلائی. لیکن ہم ان کے فضائل کو تو سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن اسے اپنے لیے انتخاب نہیں کرتے. اگر ہمیں کبھی موقع مل جائے، کیا ہم بھی علی کے ساتھی قرار پائیں گے؟ رسول خدا کے ساتھیوں میں سے قرار پائیں گے؟ والذین معہ، ان کے ساتھ چلنے والے، کہیں بزدل تو نہیں ہو جائیں گے؟
آج جتنی مشکلات شیعی معاشرے میں اور اسلامی معاشرے میں پائی جاتی ہیں وہ تشیع کی بزدلی کا نتیجہ ہے، تشیع کے امیر المؤمنین سے دور ہو جانے کی وجہ سے.
میں نے جو بھی عرض کیا تھا، مگر یہ ممکن ہے عراق جیسی مملکت
کہ جس میں 65% شیعہ آباد ہیں، جس میں ہمارے مراجع موجود ہیں، جس میں ہمارا حوزہ موجود ہے، کئی حوزہ علمیہ موجود ہیں، ایسے ملک میں کیا یہ ممکن ہے کہ چند ہزار لونڈے داخل ہو جائیں اور وہ جا کر ایک پورے علاقے پہ قبضہ کر لیں؟
یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اس لیے ممکن ہو گیا کہ تشیع نے علی کا ساتھ دینا چھوڑ دیا.
آج وہ بہادری نہیں پائی جاتی ہے، وہ شجاعت نہیں پائی جاتی ہے، وہ سلابت نہیں پائی جاتی ہے.
علی کی ان صفات کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے.
علی دشمن شناس ہستی کا نام ہے اور دوست شناس ہستی کا نام ہے، جس نے زندگی میں دشمن کو بھی پہچانا تو خوب پہچانا
اور دشمن کو بھی، دوست کو بھی پہچانا تو خوب پہچانا،
دوستوں کے ساتھ دوستی کی
تو دوستی کا حق ادا کیا اور دشمن کے ساتھ دشمنی کی تو دشمنی کا بھی حق ادا کیا. لیکن علی باکمال ہستی ہے، یہ ایسی باکمال ہستی ہے کہ کبھی جس کو گمان ہو گیا کہ وہ دشمن ہے، بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ علی ان کے دشمن ہے، لیکن علی ان کو دشمن نہیں رکھتے تھے. بہت سے لوگ خود اپنے طور پر تو یہ چاہتے تھے کہ علی سے دشمنی کریں، لیکن علی نہیں چاہتے تھے ان سے دشمنی کریں.
یہ ایک اور سیرت ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
علی ابن ابی طالب، بہت سے لوگ جو علی کو دشمن سمجھتے تھے، علی ان کو دشمن نہیں سمجھتے تھے، علی پھر بھی ان کو دوست سمجھتے تھے، علی پھر بھی ان سے محبت کرتے تھے. یہ ابن ملجم لعین جب کوفہ میں داخل ہوا تو راویہ نے لکھا ہے کہ حضرت نے ابن ملجم سے مخاطب ہو کر کہا، تیرے پاس گھر نہیں ہے، میں تجھے گھر دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے میں تجھے سواری دینے کے لیے تیار ہوں. اس کو گھر دیا کوفہ میں، رہنے کے لیے، اس کو سواری دی، اس کے ساتھ شفقت کی. لیکن عزیزان گرامی، جس کو علی سے بغض ہے، جو علی سے نفرت رکھتا ہے، وہ کبھی علی سے محبت نہیں کر سکتا ہے. ایک بے ایمان انسان، ایک منافق انسان کبھی علی سے محبت کر نہیں سکتا ہے. یہ علی کی شفقت تھی. آئیے یہ 19 کی شب ذرا تھوڑی دیر کے لیے کوفہ میں چلتے ہیں. آئیے آج کی رات کو اپنے مولا کے قریب چلتے ہیں. یہ ماہ مبارک رمضان، جو میرے مولا کی زندگی کا آخری رمضان تھا، میرے مولا نے کیسے گزارا؟ آج رات کو جب بھی موقع ملے تو شب قدر میں شب قدر کے امام کو بھی یاد کرو، اپنے مولا پہ سلام بھیجو، امیر المؤمنین پہ سلام بھیجو. قربانی عالی نہ ہوتی تو شب قدر باقی نہ رہتی. عزیزو آئیے دیکھتے ہیں علی نے یہ راتیں کیسے گزاری. آپ نے سن رکھا ہے، لیکن میں صرف دوبارہ آپ کو یاد دہانی کروں گا. میرا کام ہے آپ کو یاد دلانا، تاکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے زمانے کے امام کو پرسہ دے سکیں. ہم سب آج پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. آئیے شب قدر کے امام کو، کہ جو پردہ غیبت میں بیٹھے ہیں، ان کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں. مولا، آپ کے جد امجد کی شہادت پا کا بڑا دکھ ہے، بڑا درد ہے میرے مولا. ماہ مبارک رمضان میں پہلے ہی ہفتوں سے لے کر میرے مولا نے دنوں کو گننا شروع کیا. آپ جانتے ہیں نا، علی شہادت سے بڑی محبت کرتے تھے. علی یہ فرماتے تھے، واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت، مجھے اللہ کی قسم ہے، علی کو موت سے بڑی محبت ہے. علی کبھی بستر پہ مرنا نہیں چاہتے تھے، علی ہمیشہ مشتاق شہادت. علی ایک عاشق ذات کا نام ہے، جس نے عشق خدا میں زندگی بسر کی، اسے علی کہا جاتا ہے. کبھی اپنے بیٹے حسن سے مخاطب ہو کر کہتے تھے، بیٹے حسن، کتنے دن ماہ مبارک رمضان کے گزر گئے. پھر کبھی دوسرے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتے، میرے بیٹے حسین، ماہ مبارک رمضان کے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں. وہ علی جس نے اس ماہ مبارک رمضان کو گن گن کر گزارا، ہر دن گن کر گزارا ہے. اور پھر جب آخری راتیں آ گئیں تو میرے مولا نے اپنے بچوں کو ودا کرنا شروع کیا، اپنے بچوں کے گھروں میں افطاری کر کے. کبھی بیٹے حسن کے گھر میں، کبھی بیٹے حسین کے گھر میں. آؤ مومنو، علی کے ماننے والوں، اے علی کی محبت دل میں رکھنے والوں، اے علی کی محبت میں زندہ رہنے والوں، آؤ تھوڑی دیر کے لیے محبت علی میں گریا کرتے ہیں. آئیے آج کی رات کو محبت علی میں گزارتے ہیں. وہ جس کی محبت کو اگر ہم سے چھین لیا جائے، ہم زندہ نہیں رہ سکتے. کوئی اگر ہمیں کہے نا کہ اب زندگی میں علی علی کہنا چھوڑ دو، یقین مانے مر جائیں گے، لیکن علی علی کہنا نہیں چھوڑے. ہم سے زندگی تو چھینی جا سکتی ہے، لیکن محبت علی نہیں چھینی جا سکتی ہے. یہ محبت علی ہمارے جسم میں رچ بس چکی ہے. یہ وہ محبت علی ہے جس میں ماں نے ہمیں پالا تھا، بچپن سے اسی محبت میں ہمیں پالا ہے، اسی محبت میں ہمیں لوریاں دی ہے، اسی نام کے ساتھ ہمیں پرورش دی ہے. عزیزو، کبھی اپنے بیٹے حسن کے گھر میں، کبھی بیٹے حسین کے گھر میں افطاری کی، کبھی زینب کے گھر میں آ گئے. لیکن یہ وہ رات جو مخصوص رات تھی، بعض روایت کے مطابق حضرت زینب کو ام کلثوم کہا جاتا ہے، لیکن ایک بیٹی حضرت کی ام کلثوم بھی ہے. اپنی بیٹی کے گھر میں حضرت نے افطار کرنا چاہا. میں ہر سال مولا کی افطار کو ضرور عرض کرتا ہوں، اس لیے عرض کرتا ہوں، خود میرے لیے بھی سبق ٹھہرے، آپ لوگوں کے لیے بھی سبق ٹھہرے. شب قدر کو آئیے شب قدر کے امام کی ذرا افطار کو دیکھتے ہیں، کہ جب بیٹی نے آ کر تین چیزوں کو سامنے رکھا، کچھ زیادہ افطار نہیں رکھی تھی، بڑا دسترخوان نہیں رکھا تھا.
میرے مولا کی بارگاہ میں صرف تین چیزیں آ کر رکھی تھی. تو جواب میں میرے مولا نے ارشاد فرمایا, میری بیٹی کیا تو نہیں جانتی اے میری لاکھوں جانے قربان تجھ پہ یا علی, یا امیر المؤمنین تیری افطار پہ بھی قربان ہو جائے. فرماتے ہیں, بیٹی کیا تو نہیں جانتی ہے میں علی نے کبھی اپنے دسترخوان پہ تین چیزوں کے ساتھ افطار نہیں کی ہے. لیکن جس بیٹی کے گھر میں عزیزو باپ اگر آخری بار افطار کر رہا ہو نا, اگر یہ افطار آخری افطار ٹھہرے تو آپ ذرا سوچئے اس بیٹی کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی جب صبح ماہ مبارک رمضان لیلۃ القدر کی صبح کو ایک مرتبہ ام کلثوم نے سنا ہوگا کہ کوفے کی مسجد میں میرے بابا کے سر پہ تلوار چل چکی ہے, میرے بابا زخمی ہو چکے ہیں. ایک مرتبہ سوچا ہوگا, ہر گلاس کو اٹھا کر بھی بی بی نے بوسہ دیا ہوگا, جہاں پر میرے مولا بیٹھے ہوں گے اس جگہ کو بوسے دیے ہوں گے. ایک مرتبہ یاد آیا ہوگا, میرے بابا کہہ رہے تھے کبھی زندگی میں تین چیزوں کے ساتھ افطار نہیں کیا, اے صبح آ گئی لیلۃ القدر کی, لیلۃ القدر کا امام مسجد میں آ گیا, اے میرے مولا نے ایک مرتبہ سوئے ہوئوں کو اٹھانا شروع کیا, ابن ملجم کو اٹھا دیا, ایک مرتبہ میرے مولا آئے اے آ کر نافلہ ادا کرنے شروع کیے, اے میرے مولا نافلہ فجر ادا کر رہے تھے, اس طرف سے ابن ملجم لہین نے ایک ایسا ستم کیا تمام شیعوں کو یتیم کر دیا, شیعہ نے علی کو یتیم کر دیا, علی والوں کو یتیم کر دیا, حسن و حسین کو یتیم کر دیا, زینب اور ام کلثوم کو یتیم کر دیا. ایک مرتبہ عزیزو یہ تلوار کا چلنا تھا, اے تلوار جب سر پہ لگی ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی, علی ابن ابی طالب ہمیشہ عبادت میں گزارنے والے رات, راتوں میں وہ ذات جو عبادت میں گزارتی تھی, وہ ذات جو دنوں میں روزے میں گزارتی تھی, ایک مرتبہ علی نے کہہ دیا فزتو ورب الکعبہ, مجھے رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے. لیکن جبرائیل نے سر پیٹنا شروع کیا, آسمان سے آواز آئی, سنو گے شیعوں کیا کہہ رہے تھے, جبرائیل یہ کہہ رہے تھے الان قد انہدمت ارکان الہدایت, مجھے اللہ کی قسم ہے ارکان ہدایت ٹوٹ گئے, امام کو قتل کر دیا گیا, امیر المومنین قتل کر دیے گئے, الا قد قتل امیر المومنین انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات, انك مجيب الدعوات انك غافر الخطيئات. پروردگار آج کی رات کو علی ابن ابی طالب کے طفیل ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. پروردگار شب قدر کو اپنے بہترین بندے کی طور پر اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار اس رات کو ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار جتنی خطائیں سرزد ہو گئی انہیں معاف فرما. پروردگار جتنی لغزشیں ہو گئی ان کو معاف فرما. پروردگار امیر المؤمنین کے طفیل ہمیں علی کے شیعوں میں سے قرار دے. پروردگار سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے پرچم اسلام کو سربلند فرما. پروردگار پرچم کفر کو نیست و نابود فرما. پروردگار امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما. مراجع عظام کو طول عمر عطا فرما. بجاہ محمد